ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد وعلى وعلى آله الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حضرات محترم، بلا کسی تمہید کے کل کے موضوع کو ہم جاری کرتے ہیں، اور کل ہم نے قدس کے مسئلے کے حوالے سے چند عرض آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس مسئلے کے چند پس منظر ہیں، اس کا سیاسی اقتصادی پس منظر ہے، اس کا ایک دینی پس منظر ہے. کل ہم نے سیاسی اقتصادی پس منظر کے اوپر بات کی تھی، اور آج یہ طے ہوا تھا کہ ہم اس کے دینی پس منظر کے اوپر چند عرض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اس سے قبل کہ میں اس گفتگو کو شروع کروں، انتہائی شکر گزار مولانا عقیل ساقی صاحب کے، انہوں نے شہدا کے بارے میں ارشاد فرمایا، آخر میں رہبر معظم کا ایک بیان سنایا جس میں انہوں نے استغاثہ کیا وقت کے امام کے حضور. ان کی صحت و سلامتی کے لیے، مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل محمد. شب جمعہ بھی ہے، خدا نمتار ان شاء اللہ آپ کی اس اطاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس ماہ مبارک رمضان کی آخری شب جمعہ میں اگر اب تک ہمارے گناہ نہ بخشے ہیں تو خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے مرحومین کے تمام گناہ نے صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت کرنا ہے انشاءاللہ. قدس کا معاملہ جیسے کہ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کئی گروہوں کے اوپر مشتمل ہے. اس کے اندر ایک وہ مظلوم گروہ ہے جس کے اوپر ظلم ہوا ہے، جس کو اپنی زمین سے دربدر کیا گیا ہے، فلسطینی. اس کے پیچھے ایک وہ گروہ ہے کہ جس نے براہ راست ظلم میں شرکت کی ہے، جس کو ہم صہیونی تعبیر کرتے ہیں، جن کو ہم عرف عام میں یہودی کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن مطلب ہمارا قوم یہود نہیں ہے. وہ لوگ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ماننے والے ہیں وہ نہیں ہیں، ہمارا مطلب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے اس ظلم میں شرکت کی ہے. تو ان کو ڈسٹنگوش کرنے کے لیے دوسرے یہودیوں سے جو پرامن رہے ہیں، جنہوں نے ظلم نہیں کیا ہے، ان کے مقابلے میں ان کو علیحدہ کرنے کے لیے ہم ان کو صہیونی تعبیر کرتے ہیں. انہوں نے خود اپنے لیے نام تجویز کیا، انہوں نے اپنے آپ کو زائونسٹ کہا، اور زائون یا صہیون ایک پہاڑی کا نام ہے جو بیت المقدس کے اندر واقع ہے. جب یہ لوگ اس تحریک کو چلانا شروع کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے لیے یہ نام رکھا تھا کہ ہم وہ یہودی ہیں جو صہیون یعنی اس پہاڑی پر واپسی کو اپنا ہدف سمجھتے ہیں، اور جب ہم اس پہاڑی پر پہنچ جائیں گے تو ہمارے اہداف حاصل ہو جائیں گے. اس خاطر ان کو صہیونسٹ یا زائونسٹ تعبیر کیا جاتا ہے. ان لوگوں نے وہاں پہ رہنے والے فلسطینیوں پر ظلم کیا. بس ایک مظلوم حصہ ہے گروہ فلسطینی، ایک وہ براہ راست ظلم کرنے والے صہیونی، اور تیسری پارٹی وہ استکبار، وہ انگریز حکومت یا وہ امریکی حکومت یا وہ دولت مند طبقہ جس نے انگلستان، یورپ اور امریکہ کے اندر رہتے ہوئے اس زائونسٹ پارٹی کا ساتھ دیا، اور ان کے لیے وہ حالات فراہم کیے کہ جو بعد میں اسرائیل کی تشکیل کا سبب بن گئے، اور وہ ظلم ابھی تک جاری باقی ہے. کل ہم نے اس کا جائزہ لیا کہ وہ جو استکبار کی پارٹی ہے یا وہ جو کیپٹلسٹ ہیں، انہوں نے اس کام کو کیوں کیا. تو آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ مسلمان ملکوں کے اندر انہوں نے ایک ایسا کام کیا کہ یہاں جتنا بھی دولت، پیسہ، سرمایہ بنے وہ دوبارہ ان کے پاس واپس آ سکے، اسلحے کی صورت میں خوف کی وجہ سے ڈکٹیٹرشپ یہاں پہ باقی رہیں، علاقہ فلاح و بہبود حاصل نہ کر سکے، مسلمانوں کے اندر ہمیشہ سے خوف باقی رہے، ڈی مورلائز ہوتے رہیں، اس طرح کے بہت سارے اسباب شامل حال تھے. اب یہاں پہ آج جو ہمیں توجہ دینی ہے وہ یہ کہ کیا صرف یہی معاملہ ہے قدس کے اندر؟ کیا یہ جو بیت المقدس کے اوپر قبضہ ہوا ہے اس کے سوا کوئی پہلو نہیں ہے کہ چند دنیا داروں نے دنیا پرستی کے لیے قدس پہ قبضہ کیا ہے؟ بس یہی ہے یا اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ اتنا ہی ہو تو کافی ہے، قوم مظلوم ہوئی ہے، کچھ لوگوں پہ ظلم ہوا ہے, اور ہمیں مولا فرماتے ہیں کونا للظالم خصمن وللمظلوم عونن. لیکن ہمارا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ اس سے تھوڑا زیادہ عمیق ہے, اس سے کچھ زیادہ عمیق ہے. اس میں اشارتاً یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم نے معمولاً اپنے بزرگوں سے جو کچھ سنا ہوتا ہے, ہم ایک خاص سطح تک اس کے اوپر غور کر پاتے ہیں, جو ہماری اپنی ذہنی سطح ہوتی ہے, اس سے آگے نہیں جا پاتے. ہم نے مثال کے طور پر دیکھا کہ امام خمینی نے بھرپور حمایت کی فلسطینیوں کی, بھرپور مخالفت کی صہیونسٹوں کی. اچھا, حکومت میں آنے کی بات نہیں کی, جب کچھ نہیں تھا تب بھی کی. جب 60 کی دہائی میں وہ فیضیہ میں تھے, ماننے والے انتہائی کم تھے, اتنے کم تھے کہ 2 فوجی آئے تھے قم میں, ان کو گاڑی میں بٹھا کر لے گئے تھے اور کچھ نہیں ہوا تھا, کوئی بڑی چیز نہیں ہوئی تھی. 2 فوجی اٹھا کے لے گئے تھے قم سے لے کے تہران, تہران سے بھیجا ترکی, پھر ترکی سے مختلف جگہوں پہ ہوتے ہوئے وہ فرانس پہنچ گئے اور وہاں پہ جلاوطنی کی زندگی گزاری. تو جب کچھ نہیں تھا تب مدرسہ فیضیہ کی تقریر میں صہیونس کے خلاف بات کی, امریکہ کے خلاف بات کی, اور کہا کہ یہ قدس کے اوپر جو انہوں نے قبضہ کیا ہے یہ ناانصافی ہے, یہ ظلم ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ امام خمینی کیوں یہ کام کر رہے تھے؟ 2-3 وجوہات تھیں. ایک تو قوم مظلوم تھی, مظلوم قوم کا ساتھ دے رہے تھے, بات سمجھ میں آتی. دوسرا یہ کہ استکبار صہیونس کی حمایت کر رہا تھا, تو وہ استکبار کا مقابلہ کر رہے تھے کہ جو ظالم ہے اس کے مقابلے میں دشمنی کرو, کونا للظالم خصما. لیکن مجھے لگتا ہے اس سے پیچھے اور بھی معاملہ ہونا چاہیے. وہ معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ اب میں آہستہ آہستہ کر کے اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرنے کی کوشش کرتا ہوں. معاملہ یہ ہے کہ اگر قدس کے بارے میں ہمارے پاس اب ہمارے دینی کتابوں کے اندر, ہماری روایات کے اندر ماضی اور مستقبل نہ ہوتا, تو ہم یہی کہتے کہ انہوں نے ان 2 وجوہات کی خاطر امام خمینی نے یہ پرچم بلند کیا, مظلوم کی حمایت, ظالم کی مخالفت. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا قدس کے حوالے سے ایک باضابطہ مستقبل ہے. وہ باضابطہ مستقبل کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم سب اپنے سید و سردار مولا اور آقا کے ماننے والے ہیں, ان کی تشریف آوری کے منتظر ہیں, ان کے نام پہ درود بھیجے گا محمد والے محمد. ہم ان کے منتظر ہیں, اور یہ انتظار ایکٹیو ہے, یہ انتظار فعال ہے, یہ انتظار ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھنا نہیں ہے. اس انتظار کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں ان کی حمایت کے لیے, ان کی نصرت کے لیے, وہ کر گزریں. اچھا, اب اہل بیت نے نہ صرف یہ کہ ہمیں انتظار کا حکم دیا, بلکہ ان کی تشریف آوری کے بعد پیش آنے والے واقعات کا اکثر حصہ بیان کر دیا, بیان کر دیا کہ کون تمہارے مولا کی مخالفت کرے گا, کون تمہارے مولا کی نصرت کرے گا. مثلا ہمیں بتا دیا کہ 3 پرچم اس زمانے میں سب سے مشہور ہوں گے, سید یمانی, سید خراسانی اور سفیانی. عالم اسلام کے اندر یہ 3 پرچم ہوں گے. تو ہمیں بتا دیا کہ سید یمانی, سید خراسانی تمہارے امام کا ساتھ دیں گے, اور سفیانی تمہارے امام کا دشمن ہوگا. اگر ہم واقعی انتظار کر رہے ہیں, امام کے منتظر ہیں اور ہمارا دعویٰ یہ ہے, اور ان روایتوں پر بھی ہمیں یقین ہے, تو سید یمانی ہمارا دوست ہے. اب کوئی ان روایتوں کو سمجھتا ہو, ان کو جانتا ہو, تو کہے گا کہ میں سید یمانی سے دشمنی کروں گا؟ نعوذ باللہ, کیسے دشمنی کروں؟ جس نے امام کا ساتھ دینا ہے, جو امام کے ساتھ قرار پا رہا ہے, جس کا پرچم امام کی نصرت کے لیے اٹھا ہے, میں اس سے دشمنی کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے بچپن سے سیکھا ہے, انی سلم لمن سالمکم حرب لمن حاربکم, جس سے آپ نے صلح کی میں اس سے صلح کروں گا, جس سے آپ نے دشمنی کی میں اس سے دشمنی کروں گا. اب مجھے پتا ہے سید یمانی امام کی نصرت کرنے والے ہیں, ہم نہ جانتے ہوں کہ کون ہے سید یمانی, لیکن ہم سید یمانی کے ساتھ ہیں, جب بھی ظاہر ہو ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم نہیں جانتے سید خراسانی کون ہے بالفرض, لیکن ہمیں یہ پتا ہے سید خراسانی کا پرچم امام کی نصرت کرے گا, ہم دل سے سید خراسانی کے ساتھ ہیں. جب کبھی سمجھ میں آئے یہ سید خراسانی ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. آج بھی ساتھ ہیں, کل نظر آئیں گے, جب بھی اس وقت بھی ساتھ ہیں. اچھا, اب سفیانی کے بارے میں ہمیں طے شدہ پتا ہے یہ امام کا دشمن ہے, ابھی نظر نہیں آ رہا کہ کون ہے, جب بھی نظر آئے دشمن ہے, ابھی بھی دشمن ہے, اس وقت بھی دشمن ہوگا. یہ تو وہ ہیں جن کا نہیں پتا کہ کون ہے. اگر کسی کا پتہ چل جائے کہ یہ امام کی دشمنی کرے گا, اور پتہ چل گیا ہے کہ یہ کون ہے, اب اس سے دوستی کر لوں؟ کوئسچن نہیں ہے اصلا. ہم سب کو پتہ ہے اہل سنت شیعہ دوسرے مکاتب فرق سب کے پاس یہ روایت موجود ہیں، طے شدہ روایات ہیں کہ امام فلسطین تشریف لے جائیں گے، قوم یہود ان کا مقابلہ کرے گی، وہ اس میدان میں قوم یہود کو شکست فاش دیں گے، ہم سب کے پاس لکھا ہوا ہے. 100 سال پہلے یہ روایت پڑھتے تو تعجب کرتے کہ کوئی قوم یہود کو شکست دینے فلسطین کیوں جائے گا، اس وقت قوم یہود وہاں تھی نہیں، 3% آبادی کے 2% آبادی کے قوم یہود تھے، قوم یہود تھی نہیں. گزشتہ 100 سال کے اندر جو بہت بڑا کام ہوا، جس کے لوگ 1300 سال سے انتظار کر رہے تھے، کہ ہماری روایات کہہ رہی تھیں کہ امام تشریف لائیں گے، فلسطین جائیں گے، قوم یہود کا خاتمہ کریں گے. 1300 سال سے لوگ پریشان تھے کہ قوم یہود تو وہاں ہے ہی نہیں، تو امام وہاں جا کے خاتمہ کس قوم یہود کا کریں گے؟ 100 سال کے اندر خدا نے ساری دنیا سے جمع کر کے قوم یہود کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا. اب روایت پڑھتے ہیں امام تشریف لائیں گے، فلسطین جائیں گے، قوم یہود کا مقابلہ کریں گے. اب بات بالکل سمجھ میں آ رہی ہے. ہاں، ساری دنیا کی یہودی جو سخت ترین شر انگیز ترین یہودی ہیں وہاں پہ جمع ہوئے ہیں. اب سوال یہ ہے، میں اس قوم یہود کا ساتھ دوں یا اس کی مخالفت کروں؟ اس قوم یہود سے مطلب کیا ہے؟ وہی صہیونسٹ. قوم یہود کا مطلب وہ دین یہود نہیں ہے، میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں. وہ جو صہیونسٹ ہیں جو امام کی دشمنی کریں گے، روایتیں بھی کہہ رہی ہیں کہ دشمنی کریں گے، ابھی سے آئیڈینٹیفائڈ ہیں کہ کون ہیں، اب میں ان کا ساتھ دے دوں؟ ظالم بھی ہیں، غاصب بھی ہیں، روایات میں میرے مولا کے دشمن بھی ہیں، اور امام ان سے جنگ لڑیں گے، اور کوئی مجھ سے کہے کہ تم ان سے کچھ نہ کہو تو میں کہوں گا میں پاگل ہوں کہ میں کچھ نہ کہوں؟ جب روایات نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے تو یہ بتایا کس لیے تھا پھر؟ اب بھی میں کہوں کہ میں روضہ قدس پہ آواز نہیں اٹھاؤں گا، جب امام آئیں گے تو دیکھوں گا، نہ انصافی ہے، ظلم ہے. اس خاطر امام خمینی جیسے کو صاف سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اگر میں العجل کہہ رہا ہوں، مجھے مخالفت کرنی ہے، مجھے صہیونسٹوں کا مقابلہ کرنا ہے، مجھے اس مسلمان قوم کا ساتھ دینا ہے. وہ امام تشریف لائیں گے، قبلہ اول کو آزاد کروائیں گے، اس کا مطلب ہے میرا ہدف یہ ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ کام. مسجد اقصی آباد ہونی ہے، جو بھی راستے میں رکاوٹ بنے گا امام کی دشمنی کر رہا ہے، جو امام کا چاہنے والا ہے وہ کیسے نظر انداز کرے؟ بس ایک طرف سے ہم کہہ رہے ہیں کہ قوم فلسطین مظلوم ہے، اس کی حمایت ہونی چاہیے، بالکل صحیح ہے. قوم صہیونس ظالم ہے، اس کی مخالفت ہونی چاہیے، یہ بھی صحیح ہے. مستکبرین نے اپنے دنیا کے اہداف کے لیے ہی ان یہودیوں کا ساتھ دیا ہے، یہ بھی صحیح ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور معاملہ ہے، وہ یہ کہ یہ وہ قوم ہے جس نے امام کی مخالفت کرنی ہے، قطعی روایات موجود ہیں، گنجائش نہیں ہے، قوم بھی معین، جغرافیہ بھی معین، نقشہ بھی معین، واقعات سارے لکھے ہوئے، اب میں کیا کروں؟ لہذا امام خمینی جیسے امام وقت کے چاہنے والے کے سامنے صرف ایک موقع ہے، وہ یہ کہ آئے مخالفت کریں، کھل کر مخالفت کریں، اس کو اپنی حکومت کی بنیادی ترین حکمت عملی قرار دے دیں. لہذا کوئی ایرانی سیاستدان، حکومت میں رہنے والا لیڈر سے لے کر قائد سے لے کے نیچے تک، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس معاملے کے اوپر سیکنڈ اوپینین دکھائے گا. کیوں؟ ان کو پتا ہے یہ ہماری حکومت کی مین پالیسی ہے، ہم اٹھے امام کی نصرت کے لیے ہیں، ان کے دشمنوں سے لڑیں گے ہم. یہ ایک پہلو ہے. اچھا، اس سے بھی اور گہرا پہلو ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ گہرائی کا ایک اور پہلو بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد کا. محمد والے محمد عجل فرد. یہ جو امام تشریف لائیں گے اور بیت المقدس تشریف لے جائیں گے، یہودیوں کا مقابلہ کریں گے، کیا تاریخ میں اس کا کوئی تسلسل ملتا ہے؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، امام تشریف لائیں گے، یہ کوئی نیا ہدف ہے جس کو امام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، یا یہ کوئی پرانا ہدف ہے جو بہت پہلے سے چل رہا ہے، ایجنڈا تکمیل نہیں ہوا تھا، کام پورا نہیں ہوا تھا، اب پورا ہوگا، ہمیں دیکھنا پڑے گا. اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں، قرآن کریم سے رجوع کرتے ہیں. قرآن کریم میں دیکھتے ہیں کہ خدا کی روح زمین کے اوپر دشمنی کرنے والی قوموں میں کون کون سی قومیں جن کو خدا متعال نے قرآن کریم میں نفرین کیا ہے، کہا ان پر میرا غضب ہے، ان پہ میری لعنت ہے، یہ در بدر رہیں گے، یہ ہمیشہ دین کے خلاف سازشیں کرنے والے ہیں. ایسی کوئی قوم جس کو قرآن کریم نے علناً یہ القاب دی ہوں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیے، صرف قوم بنی اسرائیل ہے اور کوئی قوم نہیں ہے. باقی سب کو خدا نے علامتوں کے ذریعے سے، صفات کے ذریعے سے بیان کیا ہے. یہ وہ واحد قوم ہے جس کا نام لے کر خدا نے بیان کیا ہے، ان قوموں میں سے جو زندہ ہیں. کچھ قومیں تو مر گئیں، مثلا قوم لوط، قوم عاد، قوم ثبوت کے لیے کہا کہ ان سب کو ہم نے ختم کر دیا. کسی کے لیے کہا دمر نہ ہم تدمیرا، ان کی تو جڑیں ہم نے اکھاڑ کے پھینک دیں. کسی لیے کہا کہ ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا، ان کے اوپر آندھی بھیجی، طوفان بھیجے. قوم بنی اسرائیل کے لیے کہا کہ تم ان کی سازشوں کو ہر روز نئی سازشوں کو سنو گے. فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ان کے اوپر ذلت اور حقارت لکھ دیے، یہ اللہ کے دشمن ہیں. خدا نے متعلق کہیں کہتا ہے یہ آدھا ہیں، اللہ کہتا ہے میرے دشمن ہیں. کہیں پر کہتا ہے جتنا بغض ان کے دلوں میں مومنین کے لیے، دنیا میں کسی کے دل میں اس سے زیادہ بغض نہیں ہے. اتنا قرآن کریم نے ان کی مذمت کی ہے، کسی قرآن پڑھنے والے کے لیے مجال نہیں ہے کہ ہل جائے قوم بنی اسرائیل کے بارے میں سیکنڈ اپینین بنائے. اچھا خدا نمتہ نے کیوں کیا ہے؟ واضح ہے، جیسے کہ وہ بار بار ارشاد فرماتا ہے، فرماتا ہے ان کے دلوں میں خدا کی دشمنی آ گئی ہے، ان کے دلوں میں مومنین کے لیے بغض ہے، یہ لوگ ہر روز نئی سازش میں مشغول ہیں، ان سے ہوشیار رہنا. یہ قرآن کریم کے الفاظ. ہم اہل بیت کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ جب اس قوم سے جنگ کرنے کے لیے گئے تو صرف امیر المومنین تھے جنہوں نے اس قوم کا سخت مقابلہ کیا اور ان کو سخت ترین میدان میں شکست دی. میں اس کے اوپر پہلے بھی شاید کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں گا، لیکن موضوع کی مناسبت سے پھر عرض کرتا چلوں. یہ کہ خدا نمتان نے امیر المومنین کے ذریعے سے جنگ خیبر میں کامیابی دلوائی، یہ ہم سب جانتے ہیں پہلے دن نہیں ہوا ہے. پہلے دن اور قومیں بھی گئی ہیں، باقی بھی لشکر لے کر گئے، باقی بھی علم لے کر گئے، سب کو ناکامی ہوئی تھی، کوئی کامیاب نہیں ہو سکا. تو کبھی کبھی میرا ذہن سوچتا تھا کہ اللہ کے رسول نے پہلے دن سے امیر المومنین کو کیوں نہیں بھیجا؟ شاید خدا نے متعلق یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ سوائے امیر المومنین کے کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے اس قوم یہود کا مقابلہ کرے. اچھا قوم یہود کو بھی اچھی طرح پتا تھا کہ ہمیں شکست دینے والا حیدر ہے، اچھی طرح پتا تھا. لگا ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جب وہ مرحب میدان میں اترتا ہے تو امیر المومنین سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے. اس کو پتا ہے تیرے مقابلے کے اوپر حیدر آئیں گے، وہ شکست دیں گے، وہ بھی اچھی طرح جانتا ہے. اچھا یہ میں آپ کو خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہم یہودیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کو نہیں پتا. قرآن کریم بار بار فرماتا ہے ان کو سب پتا ہے. کہیں پر فرماتا ہے یہ تو نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اچھی طرح پتا ہے، کتابوں سے تمام تر علامتیں جانتے ہیں، یہ نبی ہیں، یہ مدینہ میں آئیں گے، مکہ سے مدینہ آئیں گے، مدینہ سے یہاں جائیں گے، یہ ہم سے لڑنے بھی آئیں گے، اور ہم سے جب لڑنے آئیں گے اور ان کا سپہ سالار حیدر ہوگا وہ ہمیں شکست دے دے گا، یہ سب جانتے ہیں. امیر المومنین کے سامنے مقاومت کی طاقت نہیں ہے. اچھا اب یہ بھی جانتے ہیں کہ حیدر ہمیں شکست دیں گے، اولاد حیدر بیت المقدس فتح کرے گی، یہ بھی جانتے ہیں. سابقہ کتابوں سے نہ بھی جانتے ہوں تو نبی اکرم کی ساری روایتیں جو ہمارے پاس ہیں کیا ان کے پاس نہیں ہیں؟ انہوں نے نہیں پڑھی ہیں؟ امام وقت کے سلسلے میں جو روایات ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ وہ بیت المقدس تشریف لے کر جائیں گے، وہ ساری آئمہ سے نہیں ہیں. آئمہ سے بھی بہت زیادہ ہیں، نبی و خدا سے بہت ہیں، لہذا اہل سنت بھی مانتے ہیں، ورنہ اہل سنت نہ مانتے. پھر جو تمام روایات ہیں وہ ان یہودیوں نے بھی پڑھی ہیں. اب ذرا ایکویشن سیٹ کر لیجئے، 3000 سال سے ایک قوم خدا سے لڑ رہی ہے، کبھی قارون لے کر آتی ہے، کبھی نمرود لے کر آتی ہے، کبھی فرعون لے کر آتی ہے، 3000 سال سے یہ قوم انبیاء سے لڑ رہی ہے. قرآن کریم فرماتا ہے جتنا انہوں نے انبیاء کو قتل کیا ہے، ان سے پوچھو انہوں نے کیوں قتل کیا ہے. روایات کہتی ہیں ایک دن میں 70 انبیاء مارتے تھے، یہ وہ قوم ہے. یہ قوم نبی کی آمد کی خبر پا کر دنیا بھر میں اعلان کرتی ہے ہم اس نبی کی نصرت کریں گے, اور اس نبی کو ختم کرنے کے لیے مدینے میں آ کے بیٹھ جاتی ہے. جب بھی آئیں گے یہیں ختم کر دیں گے. کیوں؟ پتہ ہے کہ اس کا دین حاکم ہونا ہے اور ہماری باری ختم ہو جائے گی. سخت ترین دشمنیاں نبی کے ساتھ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کو پتہ ہے ان کے آنے سے ہمارا معاملہ ختم ہو جائے گا. اس نبی کے اصحاب میں اس کے ولی حیدر کو بھی جانتے ہیں, وہ ہمیں ختم کریں گے, ان کو بھی پہچانتے ہیں. اچھا, انہوں نے نبی کی آمد سے 300 سال پہلے مدینہ کے اندر ڈیرہ ڈال لیا. 300 سال پہلے آ کر بیٹھ گئے کہ یہاں جب آئیں گے ہمارا نشانہ بنیں گے. نبی تشریف لائے, مقابلہ شروع کر دیا, سازشیں کرتے رہے. اتنی سازشیں کی کہ اللہ کے نبی نے مدینہ سے نکال دیا. سارے اسٹیشن سیٹ کیے, قلعے بنائے مدینہ سے لے کر قدس تک کے راستے میں. ان کو پتا تھا ان کی اولاد اس راستے پہ چل کے ہمیں شکست دے گی. اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں اور تفصیل سے جاتا. ایک ایک راستے کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے روایتوں سے کہ اولاد امیر المومنین کس راستے پر چل کے ہمیں شکست دے گی. سب پہ محاذ بنائے, سب پہ قلعے بنائے کہ اگر اس قلعے میں شکست کھائے تو اگلے قلعے میں جا کے بیٹھیں گے, اس قلعے میں شکست کھائے تو اگلے قلعے میں جا کے بیٹھیں گے. لہذا خیبر سے شکست کھانے کے بعد سیریا پہنچ گئے, اور سیریا میں ان کا ایک متحد موجود تھا بنی امیہ, اس کے ساتھ مل کر پھر امیر المومنین کی اولاد کے خلاف کارروائی کی اور کربلا جیسا واقعہ کر کے سمجھے کہ اب تو معاملہ ختم ہو گیا. یہ ان کی کارروائی ہم سب جان رہے ہیں کیا انہوں نے کارروائی کی ہے. امیر المومنین کو ان کی اولاد کو تنہا کیا, جو کر سکتے تھے کر لیا. کرنے کے بعد انہوں نے سمجھا اب معاملہ ختم ہو گیا, صرف ایک مشکل کے ساتھ. جانتے ہیں کہ اگر روایت میں لکھا ہے امیر المومنین کی اولاد ہمیں شکست دے گی, اس کا مطلب آئے گی, کبھی نہ کبھی آئے گی. اب یہ بھی منتظر ہیں اور ہم بھی منتظر ہیں. ان کو بھی پتا ہے کہ اولاد امیر المومنین نے آنا ہے اور ہمیں شکست ہونی ہے. ہمیں بھی پتا ہے اولاد امیر المومنین نے آنا ہے اور ان کو شکست ہونی ہے. ان کو بھی پتا ہے راستہ کون سا راستہ ہے, ہمیں بھی پتا ہے راستہ کون سا راستہ ہے, سب کو پتا ہے. انہوں نے بھی فوجی بٹھائے ہیں, اللہ بھی اپنی حجت کی نصرت کے لیے فوجی بٹھا رہا ہے. میں اس پس منظر میں امریکہ کی عراق آمد کو دیکھتا ہوں, اس پس منظر میں سیریا کے اوپر ان یہودیوں اور استکباریوں کی گرفت کو دیکھتا ہوں. یہ لوگ بیت المقدس سے پہلے جتنے امام کی تشریف آوری کے راستے ہیں سب پر اپنے فوج بٹھائیں گے, قطعاً بٹھائیں گے, کیونکہ ان کو پتا ہے امام نے اس راستے کو طے کرنا ہے. امیر المومنین کو جانتے ہیں, ان کی اولاد کو بھی جانتے ہیں, اچھی طرح جانتے ہیں. ہم اس مارکے میں کھڑے ہیں اس وقت. ان لوگوں نے حجاز کی سرزمین پہ امیر المومنین کی اولاد سے بغض رکھنے والی بدترین قوم کو بٹھایا ہے, آل سعود کو, کہ اگر موقع ملے تو جیسے پہلے کیا تھا جہاں نبی ظاہر ہوں گے وہیں ہم جا کے بیٹھ جائیں گے. یثرب میں جا کے بیٹھ گئے تھے, اب ان کو پتا ہے اب امام ظاہر ہوں گے مکہ میں, حجاز میں, وہاں پہلے سے وہابیت بٹھا دی ہے. آل سعود کو بٹھایا ہے کہ اگر ہو سکے تو معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے. اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ طے شدہ روایات کے مطابق امام وہاں سے نکل کر کوفہ جائیں گے, عراق جائیں گے. 2 لاکھ کے قریب امریکی عراق میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد سیریا جائیں گے, یا اسرائیل اندر ہے کچھ حصے کے اوپر گولان ہائٹس کے اوپر, یا آ جائے گا جیسا کہ ابھی سیریا کے واقعات سے نظر آ رہا ہے. اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ اس کے بعد خود بیت المقدس آئیں گے, وہاں تو وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں. ہم اس معرکے کے اندر ہیں. اچھا, بس آخری بات یہ عرض کرتا چلوں, یہ سارا معاملہ بیت المقدس پر ہی کیوں ہے؟ شاید اس کا راز سورہ اسراء کے اندر ہے. الذی بارکنا حولہ, خدا متعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مسجد اقصا ہے اس کی زمین کو ہم نے دنیا کے لیے مبارک کیا ہوا ہے. گویا جس خطۂ ارضی کو خدا نے عالمین کے لیے مبارک قرار دیا اس کے اوپر یہ شیطان پرست گھسے ہوئے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے دنیا کی ساری برکتوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیں. اب اس تشریح میں مجھے تیل سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے اقتصادی منافع سے کوئی غرض نہیں ہے, مجھے اس کے سیاسی منافع سے کوئی غرض نہیں ہے، خالصتاً دینی مذہبی شعور کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے یہ زمین ہے جس کو ہم نے مبارک قرار دیا، اس کے اوپر ان شیطان کے ماننے والوں کی نظر آ گئی ہے کہ اگر ہم اس خطہ ارضی کو اپنے کنٹرول میں لے لیں جس کو خدا نے زمین پر دنیا کے لیے مبارک باد قرار دیا تھا، مبارک قرار دیا تھا، اس دنیا میں نام نہیں پھیلانا پھر بہت آسان ہے۔ یہ اس ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، امیر المومنین اور ان کی اولاد اس ایجنڈے کے اوپر ہے، بیچ میں ہم لوگوں کا کام ہے ہم کس کا ساتھ دیں گے۔ ہمیشہ یہی ہوا ہے، حجت خدا کا ساتھ کون دے گا؟ اب اس پس منظر کے ساتھ دیکھیں، امام خمینی جیسا ایک شخص قم کے اندر تشریف فرمائیں، ان کے سامنے موقع ہے دنیا کو ہوشیار کریں، وہ کیا کریں گے؟ وہ پوری طاقت کے ساتھ اپنی مولا کی نصرت کے لیے، اس منصوبے کی تکمیل کے لیے جو امیر المومنین نے شروع کیا تھا، پوری طاقت کے ساتھ اعلان کریں گے کہ ہم یہودیوں اور صہیونیوں کے مخالف ہیں۔ روز قدس کا اعلان کر دیا، کہا پوری دنیا کو آگاہ کرو کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ دین کے دشمن ہیں، ان دشمنوں کا خاتمہ انتہائی ضروری ہے۔ لہذا آپ دیکھیے گا مسلسل وہ کہتے تھے اسرائیل کی نابودی ضروری ہے۔ کیوں نابودی ضروری ہے؟ ان کو پتا ہے امام کی مخالفت کا سب سے بڑا محاذ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی نابودی ضروری ہے۔ بحمداللہ رب العالمین ہم بہت اچھے دور میں ہیں جب اس کی نابودی ہمیں اپنی آنکھوں سے بھی نظر آ رہی ہے، اب اس میں طاقت و توانائی نہیں ہے۔ اور امام کے لشکر کے کم از کم ابتدائی افراد ہمیں اس علاقے میں اب نظر آ رہے ہیں الحمدللہ، یا یہی نسل یا جب بھی امام کا ارادہ ہوا، اللہ کا اذن ہوا، نصرت امام کے لیے لشکر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ دور بہت اچھا دور ہے۔ ہاں مصائب بڑھیں گے، ابھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، قتل و غارت گری بڑھے گی۔ اب یہ پتہ نہیں اتفاق ہے یا کیا ہے، میں 2 سال سے مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور جب بھی اگلی دفعہ کہتا ہوں پچھلے سے زیادہ قتل و غارت گری ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر میں آپ سے کہتا ہوں ابھی بہت بڑھے گی۔ اب ایک رات میں 30 افراد تو ہو چکے ہیں، ایک رات میں 30-30 افراد بوری میں بند، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے لاشیں، یہ نامنی کی صورتحال کراچی شہر کی ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ابھی ہمیں بہت سخت وقت سے گزرنا ہے، اس پوری دنیا کو سخت وقت سے گزرنا ہے، یہ نامنی پوری دنیا میں سرایت کرے گی۔ جو سمجھ میں آتی ہے بات وہ یہ ہے کہ ہم بہت سخت وقت دیکھیں گے، اس کے بعد نصرت نصیب ہوگی۔ ہمیں سخت وقت کے لیے بھی تیار کرنا ہوگا، اور اپنی جانوں کی حفاظت کریں گے اس ہدف کے ساتھ کہ انشاءاللہ اپنے امام کا ساتھ دیں گے۔ البتہ جان کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ہمیں دین پکارے للکار رہا اور ہم پھر بھی اپنی جان کی حفاظت کریں گے، بڑے ہدف کی خاطر آئیے، میدان کے اندر آئیے، جہاں تک طاقت اور توانائی ہے اپنے امام کی نصرت کے لیے جو ان کے دشمن ہیں ان کے خلاف آواز اٹھائیے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا انشاءاللہ وہ وقت لے کر آئے، امام تشریف لائیں، جو کچھ ہماری طاقت اور توانائی میں ہے دعائے عہد کے مطابق ایک ہاتھ میں شمشیر اور دوسرے ہاتھ میں نیزہ لے کر اپنے امام کی نصرت کے لیے میدان میں اتریں گے۔ اگر ابھی غیبت ہے تو کم سے کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں، دشمن کے سامنے فریاد تو کر سکتے ہیں، ان کے سامنے اپنے اجتماع کے ذریعے اپنی طاقت کا احساس تو دلا سکتے ہیں، تو جو کچھ کر سکتے ہیں وہ امام کی نصرت کے لیے کیجئے۔ اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو یہی کہ جو ہم بڑے ہدف پر توجہ دے رہے ہیں، امام کے اہداف کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اس سے ہماری طاقتیں بڑھیں گی۔ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کو چھوٹے چھوٹے اہداف میں خرچ کریں گے تو یہ ہماری طاقتیں ختم ہو جائیں گی، یہ کفران نعمت ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی دی ہوئی طاقت کو اس کے اہداف میں خرچ کریں گے تو فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ انشاءاللہ خدا ہمیں وہ ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ کل جیسے موقع کے اوپر، روز قدس کے موقع کے اوپر، جتنی طاقت اور توانائی ہے جس حد تک ممکن ہے بھرپور اظہار کرتے ہوئے دشمنوں کے سامنے آئیے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں پھر عرض کرتا چلوں، پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مطمئن رہیے گا دشمن آپ کی ہر حرکت کو دیکھے گا۔ کاش ہم متحد ہو کے آتے میدان میں، اس سے دشمن پہ کچھ اور اثر پڑتا۔ خدا نہ کرے متحد نہ ہو سکے, اب بھی میں عرض کروں گا, اب بھی آپ کے جوش و جذبے کو دیکھے گا. کاش ہم لوگ سمجھ جاتے یہ ہمارے ہماری آواز کے اندر موجود جذبے کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے جوش سے نعرہ لگایا یا تھکے ہوئے انداز میں نعرہ لگایا, اس بات کو بھی نوٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس بات کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک آواز بن کے نعرہ لگایا یا آدھی آواز کہیں اور تھی, آدھی آواز کہیں اور تھی, یہ سب چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں ایک ادارہ بنا ہوا ہے جو پوری دنیا میں جہاں کہیں امریکہ کا کاغذ, کپڑا, کیسا بھی پرچم جلے, سب کو نوٹ کرتا ہے, کس نے پرچم جلایا, کیوں پرچم جلایا, کتنی دفعہ جلا, جلنے کے بعد پاؤں مارا یا نہیں مارا, یہ سب چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی ذرا سی ہوشیاری ان کے دلوں کو لرزا دے گی, تھوڑی سی ہوشیاری دکھائیے گا آپ ان کے دلوں کو لرزا دیں گے انشاءاللہ. اور یہ خوف اور روب آپ کا نہیں ہوگا, یہ اللہ کے دین کا روب ہے جو ان کے دلوں کے اوپر پڑے گا انشاءاللہ. وقت امام کی نصرت میں, ان کے ظہور میں تعجیل کی دعا کے لیے, اور ان تمام مجاہدین اسلام کی فتح و نصرت کے لیے جو اس دشمن کے خلاف برسر پیکار ہیں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.